أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. علم اخلاق کے سلسلے میں ہماری گفتگو کتاب جامع السعادات سے چل رہی تھی اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب تک انسان اپنے قلب کو رذائل اور پست چیزوں سے پاک نہیں کرتا ہے تب تک وہ فیوضات الہیہ کو حاصل نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے پہلی ذمہ داری کہ جو انسان پہ عائد ہوتی ہے اور اس شخص کے اوپر کہ جو یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم سے قریب ہو جائے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے دل کو برائیوں سے صاف اور پاک کرے. اور اس کے لیے کل کی گفتگو میں جو ہے وہ پانچ مراحل بیان کیے گئے تھے کہ انسان کے لیے سب سے پہلے لازمی اور ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ محرمات سے بچائے, حرام چیزوں سے بچائے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پہ اسے تمام واجبات کو جو ہے وہ انجام دینا ہے. پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں اسے مستحبات سے پہلے مکروہات کو ترک کرنا ہے. اور پھر چوتھا مرحلہ آئے گا کہ جہاں پہ وہ مستحبات کو جو ہے وہ انجام دے گا. جب ان چار مراحل سے گزر جائے تو پھر پانچواں مرحلہ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محتملات سے بھی بچائے گا, یعنی وہ مقامات کہ جہاں احتمال ہو کہ اس سے جو ہے پروردگار عالم کی نافرمانی ہو جائے گی, اس مقام سے بھی اپنے آپ کو بچائے. آج کی جو گفتگو ہے اس کے اندر فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کے حوالے سے ہماری بات ہوگی, اور پھر اس بات کو بھی واضح کیا جائے گا کہ اخلاق ذمیمہ, برے اخلاق, یہ کس طرح سے جو ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں انسان کو پروردگار عالم سے قریب ہونے کے معاملے میں. تو سب سے پہلے گفتگو جو ہے وہ فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کے بارے میں ہے, صفحہ نمبر 30 کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی فضائل اخلاق و رذائلہا. فضائل اور اس کے مقابلے میں لفظ رذائل. فضائل یہ جمع ہے فضیلت کی اور رذائل جمع ہے رذیلت کی, پستیاں اخلاق کی کیا کیا ہیں اور اچھائی اخلاق کی کیا کیا ہیں. فضائل الاخلاق من المنجیات الموصلۃ الی السعادۃ الابدیہ, کہ فضائل اخلاق یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نجات دینے کا سبب بنتی ہے اور اچھے اخلاق سے متزین کرے کہ ور وصول و حیات حقیقیت بدون ہما من المحالات, کہ یہ ناممکن چیز ہے کہ انسان حیات ابدی کو حاصل کر لے جبکہ وہ پست اخلاق سے بچا نہ ہو اور اچھے اخلاق کو اپنایا نہ ہو. تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ حیات حقیقی کو وہ پا سکے. تو فیجب علی کل عاقل ان یجتہد فی اکتساب فضائل اخلاق التی هی الاوساط المثبتۃ من صاحب الشریعۃ والاجتناب عن رذائلہا التی هی الاطلاف. تو واجب ہے ہر عاقل شخص کے اوپر, لازم ہے ہر عاقل شخص کے اوپر. کیا لازم ہے؟ کہ ان یجتہد, کہ وہ کوشش کرے. کس بات کی کوشش کرے؟ فی اکتساب فضائل اخلاق, اخلاق کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی. اخلاق کی فضیلت وہ بھی فض اوسات, کہ الذی ہے اوسات, کہ جو وسط ہیں. آگے جب گفتگو بڑھے گی ہماری تو قوائے اربعہ کا تذکرہ ہوگا, وہ چار قوتیں کہ جو انسان کے اندر موجود ہیں, اور اس کے افراد اور تفرید کی گفتگو بھی آئے گی. تو اہم ترین چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ حد وسط تک پہنچنا ہوگا. ہر فضیلت کا کمال یہ ہے کہ وہ مقام اعتدال پہ ہو، حد وسط پہ ہو. افراد بھی نقصان دہ ہوتی ہے بعض چیزوں کی، اور تفرید بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اصل فضیلت یہ کہ انسان جو ہے وہ مقام وسط پہ پہنچے، اور اطراف کے جو دونوں سرے بنتے ہیں اس کو جو ہے ترک کر دے. کہ من خرج عن طاعۃ نبی الاحکام متوسطی فی الخلق لم یخرج الی عالم الاخرت قضا رے. کہ اگر انسان نے نمائندے پروردگار کی باتوں کو نہ مانا اور حد وسط کو نہ اپنایا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عالم آخرت میں جانے کے قابل نہیں بن سکے گا، اور آخرت کی فیوزات کو حاصل نہیں کر سکے گا. جیسے قرآن مجید کی آیت بھی اس حوالے سے موجود ہے کہ وہ من کان فی ہاذہ اعمی فہو فی الآخرت اعمی و اضل سبیلا. کہ جو اس دنیا میں نابینا ہوگا وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا اور راستوں کو کھوئے ہوئے ہوگا. تو نابینا سے مراد یہ ظاہری جو ہے نابینا ہونا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جو اس دنیا میں جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ہوگا، وہ مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھ سکے گا، بلکہ مراد ہے کہ جو اس دنیا میں ہدایت کو نہیں پا سکا ہوگا. اس لیے کہ جب حق کو نہیں پا رہا ہے تو گویا وہ دل کا اندھا ہے، اس کے دل کے اندر روشنی نہیں ہے. تو جس کا دل اس دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اس کا دل جو ہے وہ اندھا ہوگا. ایسا نہیں کہ دنیا میں جو ہے زندگی گمراہی میں گزارے، پست اخلاق کے ساتھ گزارے، اور آخرت میں جو ہے وہ فیوزات کو حاصل کر سکے. تو یہ چیز جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے. ثم ما لم تحصر تخلیت لم تحصر تحریت. اور پھر جب تک کہ تخلیہ حاصل نہیں ہوگا تب تک تحریہ حاصل نہیں ہوگا. تخلیہ سے مراد کیا ہے؟ کہ جب تک برے عادات اور برے اخلاق کو چھوڑے گا نہیں تب تک جو ہے اچھائی کو وہ اپنا نہیں سکے گا. اس لیے کہ گویا اس کا قلب جو ہے ایک برتن کے مانند ہے، تو برتن میں جب تک ایک چیز بھری ہوئی ہو اس کو وہ دوسری چیز نہیں ڈال سکتے، جب تک کہ پہلی چیز کو نکالی نہ جائے. تو جب تک یہ برے اخلاق وہاں سے نکلیں گے نہیں تب تک اچھے اخلاق اس کی جگہ پہ آ نہیں سکیں گے، اچھے اخلاق جو اس کی جگہ لے نہیں سکیں گے. کہ زم تستعید النفس للفیوزات القدسیہ. کہ جب تک وہ اپنے قلب کو برائیوں سے پاک نہیں کرے گا فیوزات قدسیہ کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. اب چند مثالیں دے رہے ہیں مصنف اس کے سلسلے میں کہ کما انر میر آتا ما لم تذهب القدرات عنها لم تستعد لابتسام الصور فيها. کہ اگر ہم آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اگر آئینے کے اوپر مٹی چڑی ہوئی ہے تو جب تک اس مٹی کو ہٹائیں گے نہیں اپنے آپ کو اس میں دیکھ نہیں سکیں گے. تو اگر ہم صورت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنی صورت آئینے میں نظر آئے تو آئینے کے اوپر سے مٹی کو گرد و غبار کو ہٹانا پڑے گا. تو اگر ہم چاہتے کہ فیوزات قدسیہ ہمارے قلب میں منعقص ہو، اس کی تجلی ہمارے قلب تک پہنچے، تو قلب کے اوپر جو قدورتیں ہیں، قلب کے اوپر جو گرد و غبار ہے اس کو ہٹانا پڑے گا. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جو ہے فیوزات قدسیہ وہاں تک پہنچ سکے. ور بدن ہو ما لم تزن انہ علت لم تتصور رہو حفاظت الصحت. دوسری مثال کہ جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جسم سے بیماری چلی جائے تو جب تک دوا کا استعمال نہیں کریں گے وہ بیماری جائے گی نہیں. اسی کو پروردگار عالم نے کائنات کا نظام جو ہے وہ اسباب و علل پہ رکھا ہے. علت فراہم کریں گے تو معلول وجود میں آئے گا، سبب پیدا کریں گے تو مسبب وجود میں آئے گا. تو اگر دوا استعمال نہیں کریں گے تو صحت بھی حاصل نہیں ہوگی. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ کل بھی صحت حاصل ہو تو اسے پھر وہ دوائی بھی استعمال کرنی پڑے گی جس سے اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو. اگر دل صاف ہوگا تو پھر اسے قلبی صحت حاصل ہو سکے گی. دو مثالیں ہو گئی. تیسری مثال دے رہے مصنف کہتے ہیں وصوب ما لم ينقى عن الاوساخ لم يقبل لونا من الوان. کہتے ہیں اگر ہم کسی کپڑے کو رنگنا چاہ رہے ہیں، مثلا سفید کپڑا ہے، ہم چاہ رہے کہ اس کے اوپر کوئی اور رنگ چڑھا دے، تو جب تک اس کپڑے کے اوپر جو میل کچیر ہیں اس کو ہٹائیں گے نہیں تب تک دوسرا رنگ اس کے اوپر نہیں آ سکتا. تو اگر ہم چاہتے کہ دل کے اوپر فیوزات قدسیہ نازل ہو, دل کے اوپر جو ہے وہ اچھی باتوں کا اثر ظاہر ہو, تو جب تک کہ اس کو برائیوں سے صاف و پاک نہیں کریں گے تب تک یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو فرمواضی بتو ارتعات ظاہرہ لا تنفو ما لم تتخر تتخر نفسوں میں صفات المضمومت. تو جب تک انسان باطن کو پاک نہیں کرتا تب تک ظاہری اطاعت اسے فائدہ نہیں دے گی. اسے کہ یہ تو ہم دیکھتے کہ کئی افراد ایسے ملیں گے کہ جو بظاہر جو ہے وہ اچھے آدمی ہوتے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, مگر جب عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو پھر اپنے قول و قرار کی پابندی نہیں کرتے, زبان کی سے کہی ہوئی باتوں سے وہ پھر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ باطن جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آئی تھی. تو باطن کو پہلے پاک کرنا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہر عبادات کو چھوڑ دیا گیا, ظاہر عبادت تو ہر میں کرنی ہے, مگر ظاہر عبادات کا اثر اور فائدہ اسی صورت میں نمودار ہوگا جب باطن بھی جو ہے وہ پاک ہوگا. اب بعض ان گناہوں کی تو اشارہ کر رہے کہ جن کی تفصیلی گفتگو تو اپنے مقام پہ آئے گی, کہ جن قدرات سے انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, جیسے کر کبرے ور حسد ور ریا و ترب ریاست ور اولا و ارادت سوید اکران و شرکا و ترب شہرت پھر بداد و پھر عباد. کہ اس قسم کے مضمون صفات ہیں کہ جیسے کبر, کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے, تکبر کہ اپنے علاوہ سب کو جو ہے وہ حقیر سمجھنے لگے, یہ شیطانی صفت ہے کہ شیطان نے اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں, آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں. اور کبر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پروردگار اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص متکبر ہے, تکبر کرتا ہے, تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے نکالا ہوا ہے. اسے کبر کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے, شیطان جو ہے اس قابل نہیں رہا کبر کرنے کے بعد کہ بارگاہ پروردگار میں رہے, قرب پروردگار جو پہلے حاصل تھا اس کے لیے وہ ختم ہو گیا. تو وہ تکبر کا نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ وہ قرب پروردگار سے محروم ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرب پروردگار حاصل ہو تو اسے کبر سے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. ور حسد ہے, اور حسد سے, حسد کیا چیز ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملی تو ہماری خواہش ہو کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے, چاہے ہمیں ملے نہ ملے, خواہش یہ ہو کہ اس کو جو ملی وہ نہیں ملنی چاہیے. حتیٰ کہ بعض اوقات تو حاسد لوگ جو ہیں دوسرے سے نعمت چھینوانے کے لیے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں, بے چارے میری بھی بھلے چھین جائے, اس کو نہ ملے. تو اگر یہ خواہش ہو کہ کسی کو ملی ہوئی نعمت چھین جائے تو یہ ایک مضمون صفت ہے. اس کو جب تک قلب سے نہیں نکالا جائے گا تب تک کوئی ذات تے قدسیہ جو ہے وہ اس قلب کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی. حسد کے لیے تعریفات, مثالیں, وہ ساری جو اپنے مقام پہ ایک ایک برائی کا تذکرہ جب آئے گا تب یہ بات آئے گی کہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے, اور اگر پیدا ہو گیا تو اس کو ختم کیسے کریں گے. حاسد شخص یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی خوش نہیں رہتا, ہمیشہ اندر اندر جلتا رہتا ہے, بظاہر ممکن چہرے میں مسکراہٹ ہو مگر اندرونی طور پہ وہ جل رہا ہوتا ہے. یعنی حسد کا آخرت میں جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا, مگر دنیا میں بیچارہ یہ نقصان اس کے لیے ہمیشہ جاری رہتا ہے کہ وہ پر سکون جو ہے زندگی نہیں گزار سکتا. تیسری چیز ریا, دکھاوے کا شوق, میں کام کروں پتا تو چلے, پتا نہیں چلے گا تو فائدہ کیا. چاہے انسان کی یہ خواہش ہو کہ میرا ہر عمل یہ لوگوں کو پتا چلے, نماز پڑھ رہے ہو, ہم نے دیکھا کوئی داخل ہوا مسجد میں, اب تھوڑا خوشو خوشی بڑھ گیا, قرات میں تھوڑی مثلا دقت آنے لگی, اس کو پتا چلے کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں, یہ خواہش دکھانے کی. تو یہ جب تک قلب کے اندر باقی ہے تب تک فیوزات قدسیہ اس کے متوجہ نہیں ہو سکتے. ایک شخص جو ہے وہ اس نے سوچا اچھی سی نماز پڑھوں, ایسی نماز پڑھوں کوئی دیکھے ہی نہیں مجھے. تو اس نے رات کے اندھیرے میں جو ہے ایک بیابان میں ایک مسجد تھی وہاں چلا گیا, آج جو ہے وہ پکی والی قربت اعزاز نماز پڑھو, کھارے ستن صرف خدا کے لیے ہو بس، کسی اور کے لیے نہ ہو. اب اس نے نماز شروع کی، نماز شروع کی تو تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ دروازہ جو کھلا ہے. بیامان کی مسجد تھی، رات کا اندھیرا تھا، اب اس نے سوچا کہ کوئی شخص داخل ہوا. اب اس کو پتا چلے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کل پھر شہر میں جا کے بتائے گا سب کو کہ بھائی فلاں صاحب تو رات کو وہاں جا کے عبادتیں کرتے ہیں. بس یہ خواہش آئی، اور اب جو خضوع خشوع، ظاہر خضوع خشوع بڑھ گیا، دقت کے ساتھ نماز پڑھنے لگا. ایک نماز کی ختم کی، پھر دوسری شروع کر دی، پھر تیسری شروع کی، تاکہ بڑا شخص دیکھے تو صحیح میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں. پھر تھوڑی نمازیں پڑھنے کے بعد اس کو خیال آیا، پیچھے مڑ کے دیکھو تو صحیح صاحب ہے کون. جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بیابان کی مسجد تھی، تو وہ اس کے اندر وہ دروازہ کھول کے کتا داخل ہو گیا تھا. تو اب یہ نمازیں ہوئی کس کے لیے؟ قربت اعظم کتا ہو گئی، کہ خدا کی رضا چھوڑ کے اس نے کتے کی رضا کی خاطر جو ہے نماز پڑھ دی. تو بعض خواہشیں قلب کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ہم دبائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے موقع پہ جو ظاہر ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے ہم جو ہے وہ کتنا خدا کی خاطر کر رہے ہیں اور کتنا جو ہے وہ لوگوں کی خاطر کر رہے ہیں. اسی طرح طلب الریاست اور اولا کہ حکومت حاصل ہو جائے، سیٹ مل جائے، میں کسی مقام پہ چیف بن جاؤں، میں رئیس بن جاؤں، یہ جو خواہشات ہیں یہ جب تک قلب میں موجود ہیں تب تک جو ہے وہ فیوضات قدسیہ حاصل نہیں ہو سکتی. وہ ارادت سوئے اقران و شرکا، کہ اپنے قریب والوں، رشتہ داروں سے یا دوسرے ساتھی وغیرہ سے اس کے لیے برا ارادہ رکھنا، بری خواہشیں رکھنا کہ فلاں شخص فلاں فائدے سے محروم ہو جائے، فلاں کو یہ حاصل ہو جائے، نہ ہونے پائے. ہر ایک کو جو ہے گرانے کی کوشش میں لگے رہنا. اس قسم کے جذبات جب تک قلب میں موجود ہوں گے فیوضات الہیہ متوجہ نہیں ہو سکتی اس قلب کی طرف. بذات خود جو ہے ریاست طلبی کو برا سمجھا گیا ہے، چاہے انسان کا ارادہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، مگر کہ کسی مقام پہ اس کے لیے ضروری ہو جائے کسی عہدے کو سنبھالنا، تو پھر اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داری آ جاتی ہے شریعت کی طرف سے، اس کو پورا کریں. مگر ایک وہ ریاست اور وہ سیٹ ہوتی ہے جو معصوم کی طرف سے ملی ہوئی ہو، معصوم نے حکم دیا کہ تم فلاں جگہ پہ جاؤ اور قضاوت کرو، پھر تو اسے قبول کرنا پڑے گا. بذات خود انسان تمنا رکھے تو اس کو برا سمجھا گیا، چاہے اس کا ارادہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ریاست طلبی کو برا سمجھا گیا. اس لیے عام طور پہ کسی مقام پہ پہنچنے کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ انصاف قائم کرنا، وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے کہ انسان کسی عہدے کو سنبھالنے کے بعد انصاف کو قائم کر سکے. اگر قائم کر دے گا تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو، اس کو پروردگار کے مقربین میں شامل ہو جائے، مشکل ہوتا ہے عام طور پہ. اسے جب تک معصوم معین نہ کرے، انسان خود تمنا نہ کرے کہ کسی پوسٹ کو حاصل کر لوں، کسی مقام پہ پہنچ جاؤں، یہ اچھا نہیں مانا گیا ہے. معصوم اگر معین کریں گے تو ظاہر بات ہے معصوم کی نگاہ میں ہیں ساری چیزیں، وہ اہل سمجھ کے مطلب معین کریں گے، تو پھر آ رہی نہیں کہ انسان اس عہدے کو جو ہے وہ اپنائے. عام طور پہ جو یہ باتیں بھی کرتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ اس عہدے پہ پہنچ کے اچھے کام کریں گے، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں، وہ مثلا ظاہری چاہت ہوتی ہے، دکھاوے کی چاہت ہوتی ہے. جب ابو مسعود خراسانی نے بنو امیہ کے خلاف عزم بغاوت بلند کیا اور چھٹے امام صاحب کو خط لکھا کہ مولا ہم جو ہے کربلا کا انتقام لینا چاہتے بنو امیہ سے، ہم حکومت قائم کر کے جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے، پھر حکومت آپ کے حوالے کریں گے. ایک تو بنو عباس کی تحریک چل رہی تھی، دوسری طرف یہ خراسان سے یہ بھی اٹھا تھا ابو موسیٰ اشعری. تو امام صاحب نے جو اس کو جواب دیا وہ تو یہ تھا کہ مثلا تو کب سے ہمارا ہمدرد بن گیا، وہ کہہ کے اس کو رد کیا. مگر یہ ظاہر نعرے تھے، جیسے بنو عباس نے نعرہ یہ لگایا کہ ہم حکومت حاصل کر کے بنو امیہ کو ہرا کے پھر جو ہے وہ آل محمد کو دے دیں گے حق، وہ ہوا نہیں ایسا. تو یہ ساری دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں کہ حکومت حاصل کر کے یا سیٹ حاصل کر کے یا ریاست حاصل کر کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے ارادے پہ باقی رہ سکے، اور اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جو ارادے پہ باقی رہ سکے تو معصوم خود ہی کہیں گے اس سے کہ تو تحریک چلا تو آگے بڑھ، تو یہ کام کر. مگر اگر معصوم نہیں کہتے ہیں تو انسان خود کے اپنے اندر اس قسم کی خواہش نہ رکھے کہ جو ہے ریاست تربی یا مثلا جو ہے وہ کسی مقام و منزل کو حاصل کرنے کی خواہش ہو. جی ابو موسیٰ خراسانی. ایک دوسرا بھی ابو موسیٰ اشعری ہیں, وہ مولانا کائنات اسلام کے زمانے میں تھا, حکم کے مسئلے پہ جنگ صفین کے بعد جو حکم کا مسئلہ پیش آیا تھا اس میں اس کا نام آتا ہے, عمر بن عاص کے ساتھ جو ہے وہ. یہ تھوڑا ابو موسیٰ اشعری تھوڑا بیوقوف جیسا آدمی تھا, اس کے واقعات بھی دلچسپ ہیں پھر کبھی. تو خود یہ مثلا یہ اس قسم کے لوگ اسی قسم کا ایک جو ہے وہ دعوی ایک شخص نے اور نے بھی کیا تھا کہ جب مولا سے حکومت چھین گئی اور کچھ اور لوگ قابض ہو گئے اللہ کے رسول کے حق بند ہونے کے بعد, تو ایک اور شخص نے بھی یہ کہا تھا کہ مولا گائنا رسام کے اگر علی مجھے کہو تو میں رات و رات جو مدینے کو گھوڑوں سے بھر دوں اور تمہیں حکومت دلوا دوں. اس کو مولا گائنا رسام نے اس کو یہی جملہ کہا تھا جو امام صادق علیہ السلام نے ابو مسعود خراسانی کو کہا کہ تو کم سے ہمارا ہمدرد بن گیا. اس کا نام بھی ہے, کلاس کے بعد جاننا چاہے تو جان سکتے آپ. تو خیر یہ موضوع سے ہٹ کے ہو جائے گا. تو طلب شہرت کی خواہش کہ میں مشہور ہو جاؤں, پھر بدا دے ور عباد کہ شہروں میں مشہور ہو جاؤ, لوگوں میں مشہور ہو جاؤ, تو یہ خواہش خود جب تک دل کے اندر ہے خوشیات الہیہ نہیں آ سکتی. اگر ہم سمجھے کہ مشہور ہونے کے ساتھ بھی خدا کے قریب ہو جائیں گے, دیکھیے خود بخود مشہور ہونا وہ الگ چیز ہے, ایک ہے کہ مشہور ہونے کی خواہش کرنا, باقاعدہ مشہور کروانے کے لیے کوششیں کرنا, یہ جو ہے وہ کبھی چیزوں میں سے ہیں. خود حاصل ہونے والی شہرت وہ مثلا جو ہے وہ کبھی نہیں ہے, مگر جہاں خود انسان اپنی پبلسٹی کرے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے وہ بھی الگ صفت کبھی ہے. وہ ایو فائدت فی تزین الظواہر ما احمار البواطن, کیا فائدہ ہے اگر ظاہر انسان کا متزین ہو جائے اور باطن اس کا اچھا نہ ہو. تو ظاہر میں اگر کوئی چیز خوبصورت ہو بھی مگر اگر باطن پاک و صاف نہیں ہے تو ایسے ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے لیے پھر بعض مثالیں بھی دے رہے ہیں مصنف کہ وہ مسرو میں یو عازب ادتعت ظاہرت و یترکو تفقد قلب ہی کبی دل حشی ظاہر رہا جسن و باطن وہاں نتنون, کہ اس شخص کی مثال کے جو ظاہر اطاعت ہے تو کرتا ہے مگر باطن کو صاف نہیں کرتا ہے, اس کی مثال جو ہے اس باغ کے کنویں کی مانند ہے کہ جس کنویں کے اوپر کے حصے کو تو کہ جہاں سے پانی نکالا جاتا ہے, یہ پرانے زمانے کے حساب سے مثال دی انہوں نے, بات کی مثال جو ہے وہ آسان ہوگی, کہ جس کے اوپر کے حصے کو تو رنگا گیا ہے چنا وغیرہ کیا گیا ہے مگر اندر وہی کچی مٹی ہے, تو ظاہر اعتبار سے تو خوبصورت لگ رہا ہے باطن میں وہی کہ وہی کچی مٹی ہے. یا دوسری مثال کہ ککبور موتا ظاہر وہاں مزینتن وہ باطن وہاں جیفتن, کہ مرنے والوں کی قبریں ہیں کہ اوپر تو ٹائلس لگی ہوئی ہے اچھی طرح سجائی ہوئی ہے اور باطن میں وہی جو عام سی قبریں بنی ہوتی کچی اور اندر کی جو مٹی وہ وہی کا وہی ہے. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو اپنے ظاہر کو تو بہت آراستہ کرتا ہے, روکتے بڑا نمازی آدمی ہے بڑا پرہیزگار آدمی ہے مگر کبھی اس سے جو ہے وہ دو روپے ادھار مانگ کے دیکھے, کبھی جو ہے اس کو مصیبت کے وقت بلا کے دیکھے, معاملات کے موقع پہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ کیسا آدمی ہے. اس لیے بعض اوقات یہ کہا گیا ہے کہ کسی شخص کو پہچان نہ ہو تو اس کے معاملات سے پہچانو کہ معاملات میں کیسا ہے, وہ لین دین میں کیسا ہے, اس کے نماز اور روزے کو ذریعہ نہ بناؤ. یا بعض اوقات کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو پہچاننا ہے تو اس کا ایک سفر کر لو, سفر کرو گے اس کا پتہ چل جائے گا وہ شخص کیسا ہے. ویسے تو روز اچھا نظر آئے گا مگر دوران سفر پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے وہ کیسا ہے. خاص طور پہ اگر کوئی مثلا جو ہے وہ کسی شخص کو اپنی بیٹی دینا چاہ رہے رشتہ کرنا چاہ رہے تو داماد بنانے سے پہلے اچھا ہے کہ اس کا ایک سفر کر دے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ داماد جو ہے وہ کیسا نکلے گا آگے جا کے. تو سفر کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے کسی آدمی کو پہچاننے کا, اسے لین دین معاملات میں کہ وہ کیسا ہے. یہ ایک تیسرا طریقہ بھی بتایا گیا ہے بعض احادیث میں کہ اگر کسی شخص کو پہچان نہ ہو تو یہ دیکھو کہ وہ انتہائی خوشی کے موقع پہ کیسا ہوتا ہے, اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یا انتہائی غمی کے موقع پہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نارمل حالت میں سب اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، انتہائی خوشی ہو تو پھر شریعت کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں کہ گھر میں شادی ہو رہی ہے اب گانے بھی بج رہے، اب گناہ بھی ہو رہا ہے، کہا شادی بیاہ میں شریعت کو ایک طرف، ویسے نماز بھی، ویسے روزہ دار، ویسے سارے کام کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے سخت مصیبت کے موقع پہ، سخت پریشانی کے موقع پہ وہ شریعت کو ایک طرف چھوڑ دیتے کہ یہاں کون سی شریعت کو دیکھا جائے گا، یہاں کون سی اللہ کی بات مانی جائے گی، وہاں پہ وہ اپنی مرضی چلا رہے ہوتے۔ تو تیسرا طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو پہچان نہ ہو تو دیکھو کہ انتہائی خوشی کے موقع پہ اس کی کیا کیفیت ہے، وہ انتہائی غمی کے موقع پہ کیا کیفیت ہے، اس کو پتا چل جائے گا کہ آدمی جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو دوسری مثال کیا دے رہے ہیں کہ مرنے والوں کی قبریں کہ ظاہر و مزینتن و باطن ہاں ریفتون، کہ ظاہر تو بڑا خوبصورت اور آراستہ ہے مگر اندر وہی کی وہی چیز ہے۔ تیسری مثال او کا بیتن مزمین وہ سے اسراج اور ظاہر ہے، کہ اس گھر کے معنی تھے کہ جس کے اندر تو اندھیرا ہے، میں اس گھر کے چھت کے اوپر ایک چراغ لگا دیا، ایک چراغ رکھا اس کی وجہ سے گھر کی باہر کی دیواریں وغیرہ سب نظر آ رہی ہے، وہ روشن ہے۔ کہ فستان ظاہر ہو وہ باطن ہو مظلم ہو، کہ ظاہر اس کا منور ہو گیا وہ باطن وہی اندھیرا کے اندھیرا ہے، کہ ظاہر اعتبار سے دیکھے تو بڑا پاک و پاکیزہ اور نیک آدمی ہے مگر دل جو ہے اس کے اندر ساری قباحتیں بھری ہوئی ہیں۔ تین مثال، ایک چوتھی مثال دے رہے مصنف کہ او کا رجل زرع زرعا، یا اس شخص سے مانی لگے جس نے زراعت کاشت کی، فنبتا ونبتا ما ہو اشیشن، تو اس نے اس زراعت میں جو چیز بوئی تھی وہ تو پیدا ہوئی مگر اس کے ساتھ میں جو گھاس بھی نکل آیا تو یوف سے دو ہو، اور وہ گھاس ایسا تھا جو اس کی زراعت کو فاسد کرنے والا تھا، تو فامرا بے تنقیت زرع یعنی حشیشے بے قد ہی، تو اس نے حکم دیا کہ جو ہے وہ اس کی زراعت کو صاف کر دیا جائے اس گھاس سے، وہ صاف کیسے کرے تو اس کو اکھڑ دیے، تو گھاس کو یہ اکھڑنے گیا کہ بے قد ہی انسر ہی کہ جڑ سے اس کو اکھڑ دیا جائے، تو فاخذا یجز راسہ وہ یکت ہو فلا یزار و یکوی اصل ہو یم بتو، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گھاس تو نکلتی نکلی ساتھ میں اس کی زراعت بھی ہے وہ بیکار ہو گئی۔ تو اگر ظاہر اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ باطن اچھا نہیں کیا تو یہ باطن کی خرابی اس کے ظاہر کے اچھے ہونے کا فائدہ نہیں حاصل ہونے دے گی، تو جب تک دونوں چیز اچھی نہیں بنے گی ظاہر و باطن تب تک جو فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ کہ فن اخذا کر مضمومتا پھر قلب یا مغارس المعاصی، کہ برے اخلاق جو ہیں دل کے اندر وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہم کسی چیز کو جو زمین میں بوتے ہیں، تو زمین میں جب ڈالتے تو وہ ایک دانہ ہوتا ہے مگر وہ پھر نمو کر کے اس کے اندر کئی اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں، تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گویا ایسا ہی کہ جیسے قلب میں ہم نے گناہ کا دانہ ڈالا ہے، وہ ایک گناہ جو ہے آگے جا کے کئی گناہ انسان سے کرواتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے اس کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یا انسان اگر مثلا کئی غلط نگاہ ڈال دی تو وہ تو ایک نگاہ تھی مگر اس کے تصورات جب بار بار آتے رہیں گے تو پھر اس کے لیے پرابلم جو ہے وہ کھڑے ہوتے رہیں گے۔ تو ایک گناہ وہ اسی طرح سے جیسے انسان جو ہے زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے کہ جس کے بعد اس کے نتیجے میں کئی دانے نکلتے ہیں، تو ایک گناہ کر کے اگر وہ فوراً مٹا نہیں دیتا اس کو، آپ فوراً توبہ کر لیں اس کے اثر کو ختم کر دیں تو الگ بات ہے مگر گناہ کرنے کے بعد اس کا یوں ہی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہی گناہ سبب بنے گا کہ اس سے کئی اور گناہ جو ہے وہ سرزد ہو۔ تو فمن رم یتھر قلبہ منہا رم تتم طاعت الظاہرہ، تو اگر انسان اپنے قلب کو پاک و پاکیزہ نہیں کرتا ہے تو ظاہری اطاعت جو ہے وہ اسے فائدہ نہیں دے گی۔ اور اس کے ایک اور مثال دے رہے کہ اس شخص کی مثال اس کی مانند ہے کہ جس شخص کو ایک پھوڑا نکلا ہو، تو پھوڑا نکلا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دو دوائی دی، ایک جو ہے مرہم دیا اس پھوڑے کے اوپر لگانے کے لیے اور ایک دوائی کھانے کے لیے دی کہ یہ مرہم جو ہے اوپر کی بیماری کو ختم کرے گا اور دوائی جو کھائے گا تو اندر جہاں سے جڑ سے وہ چیز پیدا ہو رہی ہے وہاں سے جو ہے جراثیم کو ختم کرے گا. تو اس نے کہا میں مرہم تو لگاؤں گا دوائی نہیں کھاؤں گا تو فائدہ نہیں ہوگا. اسی کے اوپر سے مرہم جو ہے وہ چیز ختم کرتا جائے گا مگر اندر کی جراثیم واپس اس بیماری کو پیدا کرتا جائے گا. تو اگر کوئی ظاہر میں اچھا ہو جائے اور باطن میں اچھا نہ بنے تو اس کی مثال اس مریض جیسی ہے کہ اوک مریض بہی جربن, ایسا مریض کے جس کو مثلا پھوڑا وغیرہ ہے. وقد اومیرا بترائے یزیرا ما ارا زہ رہی وہ یشب الدوا, اس کو حکم دیا گیا کہ بھائی تو یہ مرہم لگا اس کے ظاہر کے اوپر تاکہ پھوڑا صحیح ہو اور دوا کو پی. رے یک مادہ تو ان باتیں نہیں تاکہ اس کے باطن سے جو مادہ پیدا ہو رہا ہے وہ اندر سے پیدا ہونا ختم ہو. تو فقنا بترائے تو فقط وہ مرہم لگانے پہ اکتفا کرتا ہے بھائی اوپر کی اوپر کی دوائی یوز کروں گا اندر کی دوائی کو یوز نہیں کرنا ہے. وہ ترکت دوا, وہ دوا کو چھوڑ دیتا ہے. متناولن ما یزید و پھر مادتے, وہ والی دوا چھوڑ دیتا ہے کہ جو مادے کو اندر سے ختم کرنے والی تھی. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ مرہم ٹھیک کرے گا تب تک باطن واپس جو ہے اس ظاہر کو خراب کر دے گا. پھر وہ مرہم لگائے گا واپس اندر کا مادہ نکل آئے گا اور فائدہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے یہ معاملہ اس کا چلتا رہے گا کہ یا تفجر میں نے مادہ تیزتی پھر باطن, کہ باطن کے اندر وہ مادہ پیدا ہوتا رہے گا. تو ظاہر کو آراستہ کرنے کے بعد اگر باطن کی اصلاح نہ کی گئی تو باطن کی قباحتیں جو ہیں وہ ظاہر کو بھی جو ہے خراب کر دے گا. یہی گناہ کی کثرت, وہ جو ظاہری نمازی تھا وہ نماز بھی چھڑوا دے گا. یہی گناہ کی کثرت جو ہے ظاہر دینداری کو بھی وہ ختم کروا دے گی. اندر سے اگر صحیح ہے تو باہر سے خراب کیوں ہوگا؟ اس لیے بیماری جو پیدا ہوتی ہے اس کی جڑ اندر سے ہوتی ہے. اگر جسم اندر سے صحت مند ہے تو باہر کوئی اس کے اثر ظاہر نہیں ہوگا. الٹا تو ہو سکتا ہے کہ ظاہر اچھا ہو باطن برا ہو, مگر یہ نہیں ہوتا کہ مطلب باطن جو ہے وہ اچھا ہو ظاہر برا ہو. ہاں تظاہر ہو سکتا ہے کہ انسان اندر سے اچھا ہو اور باہر میں اپنے آپ کو برا ظاہر کرے. ہاں وہ کسی وجہ سے خاص مسجد کی وجہ سے کوئی کرے وہ الگ بات ہے, مگر باطن اچھا ہے تو اس کا ظاہر اچھا ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب باطن جو ہے وہ اچھا ہو اس کا ظاہر برا ہو. برعکس ہو سکتا ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن برا ہو. ثم اذا تخذت عن مساوی الاخلاق و تحذت بمعاذیها على ترتیب العلم استعدت لقبول الفیض من رب الارباب, کہ پھر جب وہ اپنے آپ کو برے اخلاق سے بچا لے گا اور اگر برے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا علاج کر لے گا, تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اب جو ہے رب الارباب پروردگار عالم کی فیوضات کو وہ وصول کر سکے قبول کر سکے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ قلب جو ہے وہ ظرف کے مانند ہے, اگر ظرف کے اندر کوئی چیز پہلے سے موجود ہے تو پھر دوسری چیز نہیں ڈالی جا سکتی جب تک کہ پہلی چیز کو اس سے نکالا نہ جائے. تو اب جب یہ برے اخلاق نکل گئے ظرف خالی ہو گیا تو اب فیوضات الہیہ وہاں پہ آ سکے گی. ورم جب کہ شدت قرب بینہما حجاب, تو اب جو ہے قرب پروردگار حاصل کرنے کے لیے اب کوئی حجاب باقی نہیں رہے گا. تو فتل تسم و فیہا صور الموجودات علی ما ہی علیہ, تو اب جو موجودات کی صورت اس کے سامنے آیا ہو جائے گی علی ما ہی, اسی انداز سے کہ جس انداز سے وہ چیز ہے. کہ جب انسان کا قلب طاہر اور پاکیزہ ہو جائے تو اب موجودات کی صورتیں اس کے سامنے جیسی وہ اصل میں ہیں ویسے ظاہر ہونے لگے گی. کہ انسان جو عرفانیات میں اتنا آگے بڑھ جائے, معرفت پروردگار میں اتنا آگے بڑھ جائے, تو پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا زید حقیقت میں جو ہے قلبی اعتبار سے کتا ہے مثلا, اس کے سامنے بیٹھا ہوا دوسرا شخص مثلا حقیقت میں قلبی اعتبار سے سور ہے مثلا, جیسے کیفیت آئے گی آگے چل کے. اور حقیقی ظاہری شکل و صورت میں انسان ہوگا, اس کی کل بھی صورت حال اس کے سامنے آیا ہونے لگے گی. موجودات کو وہ جان سکے گا علامہ ہی آ رہی, ہاں اس انداز سے کہ جس انداز سے وہ اصل میں ہیں حقیقت میں جس انداز سے ہیں وہ جان سکے گا. علا سبیل کلیت البتہ کلی جہد سے, ای بے حدودہا و لوازم ذاتیتہ، جو ان کی حدود اور لوازم ذاتیہ ہے اس کے اعتبار سے، کہ کلی طور پہ وہ جان سکے گا کہ کون سی صفت کا حامل شخص کس کیٹیگری میں آتا ہے. امتناع ہاں اس کی جو نگاہ ہوگی باطن پہ ہوگی. ویسے وہ مثلا پتہ ہے کہ ظاہر طور پہ شکل صورت میں انسان ہے، مگر جب اس کا باطن پاک ہے تو اس کی نگاہ میں یہ قوت آئے کہ اس کے سامنے والے دل کو دیکھ رہا ہے، دل کے دیکھ کے بتا دیتے ہیں کیسا شخص ہے. حقیقت باطن کو کہا جائے گا، باطن جو ہوگی وہ حقیقت ہوگی، یعنی محشور جو ہوگا قیامت کے دن وہ قلب اعتبار سے ہوگا. قلب اعتبار سے وہ کافر ہے تو کافر محشور ہوگا، اور قلب اعتبار سے مسلمان تو مسلمان میں ہوگا. دنیا میں اصول ظاہر کے اوپر ہے کہ ظاہر میں اگر کلمہ پڑھ رہا ہے تو مسلمان شمار ہوگا، مگر ایک شخص میں کافر دل میں کافر ہو ظاہر سے کلمہ پڑھے تو ایسا نہیں کہ قیامت کے دن مسلمان محشور ہو. قیامت کے دن جو محشور ہوگا وہ قلب کی کیفیت کے اعتبار سے ہوگا. تو بہرحال یہ جزیات کے اعتبار سے احاطہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، کل اعتبار سے جو ہے ان چیزوں کو وہ درک کر لے گا کہ عدم تناہی ہے. اس کی جزیات تو غیر متناہی ہیں. وہ ان علامت فی ضمن کلیات عدم خروج عنہا، اگر یہ جزیات کو وہ کلیات کے ضمن میں جان لے گا. اب جزی کسے کہتے، کلی کسے کہتے، یہ تو ساری تفصیلات ہم منطق میں پڑھ چکے، اگر ان کی وضاحت میں جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. تو بہرحال وہ جزیات کو درک نہیں کرے گا، کلیات کو درک کرے گا، مگر واضح سی بات ہے جو کلی کو درک کرے گا تو اس کے ذہن میں کسی نہ کسی حد تک جزی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. وہی نائزن یسیر و موجود ان تامن اب گئی وجود سرمدیت بقائے، وہ یہ شخص ایسا ہو جائے گا کہ گویا موجود تام رکھ رہا ہے کہ اس کا وجود ابدی ہے اور بقا سرمدی ہے. فائزن بالرتبت الیا، کہ اس کو جو ہے وہ بڑا رتبہ حاصل ہوا ہوگا. البتہ کل کی بحث میں آئے گا، یہ نہ سمجھے کہ بس صرف جو ہے وہ اخلاق برے اخلاق کو چھوڑ دیا اور اچھے اخلاق اپنا لیا تو اتنے بڑے ہو جائیں گے. ابھی بڑے ہونے کے مراتب ہیں، ایسا نہیں کہ مثلا پہلے دن گناہ مثلا جو ہے وہ گناہ چھوڑے اور ساری چیز حاصل ہونے لگے گی. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ نیا نیا انسان نماز شب شروع کرتا ہے تو نماز شب پڑھ کے دیکھتا ہے کہ ادھر ادھر کہاں ہے ملائکہ میرے ساتھ پڑھنے والے تھے. تو یہ شروع میں یہ ساری کیفیتیں نہیں ہوتی کہ پہلی دوسری نماز شب میں جو ہے وہ اتنی قوت آ جائے مثلا، تو یہ نہ سمجھے کہ فوراً یہ چیز شروع ہوگی. مراحل ہیں، جو عالم کا رتبہ ہے وہ الگ ہے، نبی کا جو رتبہ ہے وہ الگ ہے، رسول کا جو رتبہ ہے الگ ہے، خاتم النبیین کا رتبہ الگ ہے، سب کے مراتب الگ الگ ہیں. ہم ان مقام پہ تو کبھی نہیں پہنچ سکتے جو اہل عصمت کے خاص ہیں. تو یہ تصور کیونکہ ضائع نہیں جائے کہ مثلا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے مضبوط کریں گے تو اس مرتبے کو حاصل کر سکیں گے، مگر ان کے قریب قریب سرمان و ابو ذر، مقداد و عمار، ان بزرگواروں کے مرتبے تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. یہ تھوڑے سے دو تین لائن ہیں، یہ ختم کر دیتے ہیں آج. اور قابل خلافت الہیت و ریاست مانویت، وہ یہ شخص قابل ہو جائے گا کہ پروردگار کا خلیفہ و نمائندہ بن جائے اور اسے ریاست مانوی حاصل ہو جائے. یہ وہ ریاست ہے کہ جس کی انسان تمنا کرے، اور تمنا کرے تو اچھی چیز ہے کہ ریاست مانوی حاصل ہو اسے. ریاست ظاہریہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو فیسر رضات حقیقی، اب وہ حقیقی رضتوں کو حاصل کر سکے گا، یعنی مانوی اعتبار سے جو ہے اس کا رتبہ عام لوگوں سے بلند ہو، مانوی اعتبار سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہو، مانوی اعتبار سے جو ہے رہنمائی کر سکتا ہو. تو یہ ریاست مانویہ، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی فضیلت کی خواہش کرے، کہ جس میں آگے بڑھنے کی خواہش کرے. یہ خواہش نہ کر کے مثلا میں دنیا کا حاکم بن جاؤں، وہ یہ خواہش کرے کہ میں مشتد عالم بن جاؤں، یہ اچھی خواہش ہے، یہ ریاست مانوی ہے. اور مشتد عالم کے پاس ضروری نہیں کہ پوری دنیا کی حکومت ہو، ہو سکتا ہے علاقے کی حکومت بھی نہ ہو، مگر یہ وہ ریاست ہے کہ جس کی تمنا اچھی چیز ہے. ور ابتہا جات رکریا عزتی مار اتھا عیون آیان، کہ جس کو آنکھ نگاہوں نے دیکھا نہیں ہے ان فیوزات کو حاصل کر سکے گا، ولم تتسونها اوالی اذہان، اور جو باتیں ذہنوں سے گزری بھی نہیں ہیں وہ فضیلتیں بھی اسے حاصل ہو سکے گی۔ مگر لازمی چیز اور ضروری چیز کیا ہے کہ پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کرنا پڑے گا، جب تک غلاظتیں دور نہیں ہوگی تب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اگلے بحث میں اسی پہ گفتگو ہیں کہ اخلاق ذمیمہ کس طرح سے حجاب بنتے ہیں معرفت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ سروات بڑے محمد اشعری